اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرۃ مئات الف الف مرتین، سورہ اعراف آیت نمبر 167۔
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا، بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع تھا اور اس میں یہود اور نصارہ دونوں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہود جو عروج کا زمانہ تھا، وہ یعقوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، مختلف زمانے ان کے پاس آتے رہے اور یہ اللہ کا پیغمبر بھی ان کے پاس آتے رہے، اللہ کا حکم بھی آتا رہا، لیکن یہ مسلسل نافرمانی کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسائشیں بھی دی، تکلیفیں بھی دیں، مصیبتیں بھی، لیکن کسی طرح یہ سدھرے نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت تک کے لیے اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ تو اب ہمیں اس سے سیکھنا ہے، دیکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میرا کہنا نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ میں یہی سلوک کروں گا جو میں نے یہود و نصارہ کے ساتھ کیا۔ یہود و نصارہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو اب ہمیں اپنا جائزہ ان آیتوں میں لینا ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اب قیامت تک تم کسی نہ کسی کے غلام رہو گے۔ مسلط رہنے کا مطلب تم کسی نہ کسی کے غلام رہو گے، یعنی کسی کے ماتحت رہو گے۔ اب تمہیں الگ ملک نہیں دیا جائے گا، تمہارا ایک الگ سلطنت نہیں ہوگی، اب تم کسی نہ کسی کے ہاتھ کے نیچے ہوگے، تو یا مسلمانوں کے یا یہودی یا عیسائیوں کے، کسی نہ کسی۔ اس وقت جو یہودیوں اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلمانوں کو زوال ہے اور یہودی عیسائیوں کے زیر اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، جو کہنا نہیں مانے گا۔ اب ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ان کا واقعہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس میں نے پیغمبر بھیجے اور اپنے حکم بھیجے، اپنے کلام بھیجے، اور لیکن انہوں نے کہنا نہیں مانا کسی طرح۔ شیطانی ہر زمانے میں، ہر اس میں یہ شیطانی رہے، نافرمانی رہے، اور اللہ کی حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اور سیم یہی چیز اب ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم اگر کہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب زبانی کلام ہی ہیں، کیونکہ ہمارے اور جو معاملات ہیں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ جیسے انہوں نے کیا، اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں بچ کے رہنا ہے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے، ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ہمیں کسی کا غلام بنا دے گا۔ ہم مسلمان ابھی تک غلام ہیں، کیسے بغداد تباہ ہونے کے بعد ابھی تک مسلمان اٹھا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے۔ ہندوستان میں مسلمان 200 سال غلامی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے مختلف وقت میں مسلمانوں کو حکومتیں دی، لیکن جب وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غلامی، ان پر کوئی نہ کوئی مسلط کر دیتا ہے۔ اب اس وقت ہم بھی غلام ہیں۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم بھی یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ ہمارے ملک میں اسلامی قانون تو نہیں ہے، چلے ہمارے ہمارے ملک میں نہیں ہے تو ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے, قرآن میں سنت نہیں ہے, تو ہم بھی غلام ہیں, ذہنی لحاظ سے بھی غلام ہیں, رسم رواج کے سے بھی غلام ہیں, ہر طریقے سے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ غلامی ہمیں ختم کرنی ہوگی اور ہمیں واپس آنا ہوگا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی کا غلام نہیں بنایا. اگر مجھے کسی کی غلامی اختیار کرنی ہے تو پھر اپنے اللہ کی, اپنے رسول کی غلامی اختیار کرنی ہے. تو وہ غلامی نہیں ہے, وہ ہے بلندی, وہ ہے سرفرازی, وہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے. تو اب جب تک ہم مسلمان اللہ اور رسول کو نہیں لیں گے, اب آپ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سوچیں, غور فکر کریں اپنے طرز زندگی پر, اپنے اخلاق پر, اپنے رویوں پر, اپنے معاملات پر, ہر چیز کو دیکھیں کہ کیا وہ اللہ کی مرضی سے ہے, کیا وہ قرآن و سنت کے تحت ہیں. اگر نہیں ہیں تو ہم غلام ہیں. تو ظاہر کسی کا تو راستہ لینا ہوگا, یا تو ہم اللہ کا راستہ لیں گے یا شیطان کا راستہ لیں گے, ان دو کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے. تو اب مجھے, جب میں اللہ کا راستہ نہیں لوں گی, ہم پہ تو زبردستی نہیں ہے, دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. جب میں اللہ کا راستہ نہیں لوں گی جس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا, میں اس کو مقصد زندگی نہیں بناؤں گی, تو میں کسی نہ کسی کا تو کہنا مانوں گی دنیا میں رہنے کے لیے, تو پھر میں شیطان کا کہنا مانوں گا. شیطان کون؟ جس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے اللہ کے حکم عدولی کی, وہ شیطان ہے. اب وہ اس شیطان انسانوں کی شکل میں ہے. اگر ہم یہود اور نصارہ, وہ بھی شیطان کا, انہوں نے کہا اللہ کا کہنا تو نہیں مانا, شیطان کے کہنے میں رہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر تم لوگوں پہ مسلط کر دوں گا لوگوں کو. تو ہاں, ہمیشہ تم غلام بنے رہو گے. اس وقت پاکستان کی حالت بھی دیکھ لیں, اس وقت کی سچویشن دیکھ لیں کہ کیا ہم پہ کون آ رہا ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ ہم نہیں سدھر رہے. اگر اب بھی ہم نہیں سدھرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عذاب, اس سے زیادہ سختیاں, اس کے زیادہ تکلیفیں ہمارے اوپر لائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والا, اب اس میں لکھا ہے ان ربا کا سریع الحساب, اللہ تعالیٰ بے شک جلد حساب لے گا. اب جلد حساب کا مطلب کیا ہے؟ جلد حساب یہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا, ظالم شخص کو, ظالم حکمرانوں کو, ظالم نظام کو, ہر چیز کو ہمارے اوپر. اب ہمارے ملک میں ظالمانہ نظام چل رہا ہے, ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے, قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے. اچھا, ملک میں نہیں ہے, اسی طرح میری زندگی میں بھی نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی میرے سر پہ مسلط ہی رہے گا جب تک میں اللہ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گی. اب بھی ہوش کے نہ ہمیں ناخن لینے ہیں, سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. ذاتی طور پہ اس غلامی سے مجھے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں اور اب واپس اللہ کی طرف رجوع کریں اور قرآن کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے واقعہ بتایا یہود کا, یہ خالی یہود کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کا نافرمان ہوگا, چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہے, چاہے یہود کہے, چاہے نصارہ کہے, چاہے ہندو کہے, مجوسی کہے, جو بھی اپنے آپ کو کہے, لیکن جو اللہ اور رسول کا قانون نہیں لے گا اس پہ یہ اللہ کی لعنت, اللہ کی یہ عذاب کا شکل آئے گی. اگر اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ عذاب نہیں ہے تو ہم خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, غفلت کی دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو ہمیں اس غفلت سے, اس بے وقوفی سے نکلنا ہے, غور فکر کرنا ہے, سوچنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں, بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے, اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید بعض آ جائیں.
اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَدْ قَاتَتْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, منهم الصالحون منهم دون ذلك بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. اللہ کہتا ہے دنیا میں مختلف قسم کی جماعتیں ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں, بعض اس میں نیک بھی ہیں. اب ان یہود اور نصارہ میں نیک لوگ بھی تھے, جیسے وہ راہب جو تھا, نجاشی جو تھا, ابو, کافی لوگ تھے جو مسلمان تھے, یہود اور نصارہ تھے. حضور جب شام, جب 12 سال کے تھے, ان کے چچا تجارت کے لیے جا رہے تھے شام کی طرف, تو حضور کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئے تھے. تو جب وہاں ایک جگہ قافلہ رکا تو وہاں کوئی بنی اسرائیل کا تھا پادری یا نیک شخص جو وہاں رہ رہا تھا, وہ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ کے رکا ہے, اور اس نے نظارہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے, 12 سال کے تھے, تو یہ جو چھوٹے ہوتے تھے ان کو جب قافلہ رکتا تھا تو جو اونٹ وغیرہ ہوتے تھے اس کے لیے نگرانی پہ بچوں کو کھڑا کر دیتے تھے. تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اونٹوں کی نگرانی پہ کھڑا کر دیا. تو اس راہب نے دیکھا کہ وہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بادل کا سایہ ہے, تو وہ پہچان گیا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے, تمام حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ, آپ کی زندگی, آپ کی پیدائش, آپ کا ہجرت, آپ کے صحابہ, سب کا ذکر تھا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہر پیغمبر اپنی امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرواتا ہوا ہے. تو جب اس نے وہ حبو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ, تو وہ آیا اور ان کے پاس, قافلے کے پاس پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسے ہم عرب سے آئے ہیں, تو اور یہ ہم تجارت کے. تو انہوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے, تو اس کا کوئی سربراہ. انہوں نے کہا اس کا سربراہ ہے ابو طالب. تو پھر انہوں نے کہا, تو وہ پہچان کیا, تو کہا کہ اس کو شام کی طرف مت لے کے جاؤ, کیوں کہ شام میں یہود ہیں اور یہ اس کے دشمن ہیں. تو پھر وہ بھائی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا. تو اب یہ یہودیوں کی جو دشمنی ہے اسلام کے ساتھ, یہ شروع سے چلی آ رہی ہے, اور انہیں قرآن کا ان کو مطالعہ کرتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی کتابیں آئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا اس میں تمام شیطانیاں, تمام اللہ کی نافرمانیاں اور عذاب ان پہ قرآن میں بیان کیے ہیں, لیکن اب اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے کس طریقے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے انہوں نے کر دیا. تو لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں بھی نیک لوگ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب ہوں. کچھ اللہ تعالیٰ کچھ جماعتیں ہیں ان میں بھی نیک لوگ ہیں, بعض نیک ہیں. اور لیکن اللہ کہہ رہا ہے, اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اپنی سنت بتا رہا ہے کہ میں تمام لوگوں کو, چاہے جو بھی ہے, میں ان کو آزماتا رہتا ہوں, ان کی حالت بدلتا رہتا ہوں. کبھی ان کے پر بدحالی لے آتا ہوں, کبھی ان پر خوشحالی لے آتا ہوں, یہ آزماتا رہتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ اپنی بغاوت سے, اپنی نافرمانی سے واپس آ جائے. اس وقت ہم تمام مسلمان اگر دیکھا جائے, ایک مسلمان ملکوں کے طور پر اور ایک انفرادی طور پر, ہر مسلمان اللہ کی آزمائش میں ہے. لیکن ہم دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہیں کہ ہم کسی چیز, ان چیزوں کو آزمائش نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے کہ نہیں, دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, چاروں طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیسے آگ لگ رہی ہے, سیلاب آ رہے ہیں, طوفان آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم واپس تو اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہے. تو اللہ کہتا ہے میں خوشحالی دے کر, یعنی اچھی زندگی, خوشحالی, مال دولت دے کر بھی آزماتا ہوں اور لے کر بھی آزماتا ہوں. تو یہ ہر ایک کے ساتھ, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ طریقہ ہے. کیونکہ واپس آ جاؤ, کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. جانو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ کائنات, یہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے میرے لیے, انسان کے لیے پیدا کی ہے, لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے تمام ہر چیزوں پر. کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, ساری امت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت دی ہے. تو عظمت کیوں دی ہے؟ اس لیے یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنا خلیفہ بنائے, اپنا نائب بنائے. اب جب میں اللہ کا خلیفہ نہیں بنوں گی, نائب بننے کی کوشش نہیں کروں گی, تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب تو میں بھگتوں گی. اب میں سوچوں گی نہیں اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں, کیا میں یہ صرف لڑکی ہوں, کیا میں صرف بیوی ہوں, کیا صرف میں ماں ہوں, بہن ہوں, یہی ہوں اور کچھ نہیں ہوں. تو اب مجھے یہ سوچنا ہوگا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا, کس مقصد کے لیے پیدا کیا, میں اس دنیا میں کیوں آئی, اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں مجھے کیوں دی ہیں, کیا وجہ ہے. ہر وقت مجھے اپنے آپ سے سوالات کرنے چاہیے. سوالات کریں گے تو ہم جاگیں گے. ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں دنیا کی محبت میں. دنیا اصل نہیں ہے, دنیا اصل نہیں ہے, آخرت اصل ہے. یہاں اس دنیا میں اگر میں نے اللہ سے اس کو لے لیا, اللہ سے اپنا کنیکشن کر لیا, اللہ کے رنگ میں میں نے اپنے کو رنگ لیا, تو آخرت میں میری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن یہاں یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس دنیا میں میں نے آخرت کے لیے جو بھی کمائی کروں گی وہ میں وہ اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملے گا. یا تو میں آگ کے انگارے یہاں سے ساتھ لے کے جاؤں گی یا میں جنت لے کے جاؤں گی. تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کہاں جاؤں گی, میرے ساتھ کون جائے گا, شوہر جائے گا, بچے جائیں گے, ماں باپ جائیں گے, دولت جائے گی, کیا چیز جائے گی. اکیلی آئی ہوں, اکیلی جاؤں گی, تو مجھے کیوں ان دنیا والوں کے پیچھے پڑنا ہے, مجھے کیوں ان دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑنا ہے. مجھے پیچھے پڑنا ہے اللہ کے, اللہ کو پہچاننے کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. مجھے غور و فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے, سوچنا ہے اپنے بارے میں. یہ سوچنا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ کل میں کیا کھاؤں گی, کون سے کپڑے پہنوں گی, کیا کروں گی, وہاں جاؤں گی تو کیا کروں گی, کیسے ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, یہ کہ یہ میرے اپنی ان تمام سوچوں سے مجھے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. مجھے اپنی ایک ہی سوچ بنانی ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا, کس مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ایک بیوی کی ڈیوٹی دی ہے کیوں دی ہے, ایک ماں کی ڈیوٹی دی ہے کیوں دی ہے, ایک بہن کی ڈیوٹی دی ہے کیوں دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام تکلیفیں جو آ رہی ہیں کسی بھی شکل میں میرے طرف کیوں آ رہی ہیں, وجہ کیا ہے, میں ایسا کیا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام آتی. تو ہر کچھ اللہ کی طرف سے ہے, سامنے بندے ہیں, پیچھے اللہ ہے. تکلیف آ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, خوشی آ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, لیکن ہمارے اعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہماری نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں یہ زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہی ہوں. کیا میں یہ دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے زندگی گزار رہی ہوں, میں اللہ کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے. تو نیتوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, نہیں تو بہت ہی زیادہ ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم لوگ صحیح نہیں ہوئے جس مقصد کے تحت میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری پیدائش کا مقصد میں ہوں, میری پہچان ہے, تم میرے خلیفہ ہو, تم میرے نائب ہو. اگر تم نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور اپنے کو نہیں سنوارا, میری طرف نہیں آئے, میرے محبوب کا کہنا نہیں مانا, تو پھر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے بتاتا ہے
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا, وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی, حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں, اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا, اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں. پھر کیا تم نہیں سمجھتے.
اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا, میری طرف رجوع نہیں کیا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت نہیں کی, تو میں کیا کروں گا. فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر میں اس کے بعد تمہارے جو نالائق ترین خلیفہ لوگ ہوں گے وہ میں تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا, امام, ملا, مفتی, دیندار لوگ, کون, جنہوں نے دین کو بیچا دنیا حقیر دنیا کے لیے, یعنی جو اب اب اس وقت جو مسلمانوں جو مسلمان ہیں ان کی یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس وقت کہ دین کو اللہ کے حکم کو حقیر دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کو بیچ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کیسے لوگ ملاؤں کے پاس عالموں کے پاس جاتے ہیں اور کس کس طریقے سے اپنے جو مسائل ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کو اس کا فتویٰ لے لیں کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں. طلاقوں کو دیکھ لیں آپ, نکاح کو دیکھ لیں, شادیوں کو دیکھ لیں آپ, زنا کو دیکھ لیں آپ, سود کو دیکھ لیں, سود کے لیے کیا کیا ترکیبیں نکالی ہوئی ہیں, رشوت کے لیے کیا کیا ترکیبیں نکالی ہیں, ملاوٹ کے لیے کیا کیا ترکیب. اب یہ جا کے ان لوگوں سے علماؤں سے لے انہیں کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے, اب اگر ہم رشوت نہیں لیں گے تو ہم زندگی کیسے. بہت مہنگائی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, ہمیں تو رشوت بہت ضروری ہے, ملاوٹ کر رہے ہیں. اب جا کے فتویٰ لے لیں گے کسی سے, وہ فتویٰ جو دیندار لوگ ہیں وہ اپنے تھوڑے سے پیسے لے کے اس کو چینج کر دیں گے. اس وقت پاکستان کی صورتحال یہی ہے, دیکھ لیں آپ کے سامنے, ذرا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلام کو ہم نے پاکستان کے نام پر حاصل کیا ہے, کہیں سود کا نظام یہاں ہے, زنا عروج پر ہے, بے حیائی عروج پر ہے, ملاوٹ عروج پر ہے, رشوت عروج پر ہے, ہر چیز عروج پر ہے. کیا چیز ہے یہاں تو اللہ کہتا ہے, تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم تو یہ دین اسلام کے وارث ہو, تو تم کیا کر رہے ہو, تم ایسے کیوں مشورے دیتے ہو, کیوں ایسے فتوے جاری کرتے ہو, کیوں ایسا کام کر رہے ہو, تم کیوں نہیں لوگوں کو سمجھا رہے, کیوں نہیں تم لوگوں کو غلط بات ہے ان سے منع کر رہے, تم کیوں نہیں صحیح بات بتا رہے, صحیح اللہ کا حکم کیوں نہیں بتا رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اللہ ناراض بھی ہو گیا تو کیا ہوا, وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا, اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اس لیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں. یہ ایک دو چیزیں ہم لوگوں نے اپنے آپ رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا کہتا ہے وہیں یا اتہم اردم مثلہ یا خزو. تو اب جب یہ مال دولت لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے پاس اگر یہ مال دولت آ جائے اور یہ لے لیں اور تو پھر کیا کریں گے, علم یا خزو علیہ میثاق الکتاب ان لا یقول علی اللہ الا الحق. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے کسی کتاب میں وعدہ لیا تھا, کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا. کیا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو حق نہ ہو, جو بات بھی کہو گے حق کہو گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہو گے. اللہ اللہ, کوئی ایسی بات حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرو گے, جو کچھ قرآن میں ہے وہی کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم یہ دیا. اچھا اب ہم اپنی زندگی کو دیکھو, ہماری زندگی میں کہیں قرآن کے فیصلے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ ہر قسم کا, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ مڈل کلاس ہے, چاہے وہ مالدار ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, چاہے وہ جاہل ہے, سب اللہ اور رسول کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے, اصلی گھر ہے آخرت کا, وہ ولد دار الآخرت خیر اللہ یتقون, اللہ کہہ رہا ہے جو آخرت کا گھر ہے وہ بہترین گھر ہے اور وہ اس متقی کے لیے ہے. متقی کون؟ جو بہت محتاط, اپنی زندگی کے تمام فیصلے انتہائی احتیاط سے, محتاط طریقے سے, قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے آخرت کا گھر ہے. تو اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو میری اور آپ کی جگہ کہاں ہے, کہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے جو جتنے بھی فیصلے ہیں, ہمارے جتنے معاملات ہیں, ہمارے جتنے رسم و رواج ہیں, ہمارے جو طور طریقے ہیں, ہمارا جو بات کرنے کا طریقہ ہے گھر میں, ہم شوہر کے ساتھ جو رویے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہیں, جو بچوں کے ساتھ ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ہیں, کیا وہ محتاط ہیں؟ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں تو آخرت کا گھر یعنی اللہ کا جنت ہماری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ میں اللہ کہہ رہا ہے تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اب یوں اللہ تعالیٰ افلا تاخلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, سمجھتے کیوں؟ پیدا کس نے کیا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے پیدا تو میں نے تمہیں کیا ہے، زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے، موت میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری غم اور خوشی میرے ہاتھ میں ہے، مال اور دولت میرے ہاتھ میں ہے، اولاد ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، تم کہاں اپنے سر ٹکرا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ عقل سے سوچتے کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں سمجھ دی ہے، میں نے تمہیں تمام مخلوق پہ عظیم مخلوق بنایا ہے، تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا، اپنا محبوب دیا، قرآن دیا، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب ہم دیکھیں، اب اس کی روشنی میں دیکھیں تو کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کس جگہ کھڑے، اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے، ہم متقیوں کے لائن میں کھڑے ہوئے کہ ہم نافرمانوں کی لائن میں کھڑے ہوئے؟ تو اب اس وقت جو صورتحال ہے، اچھا اب ہمیں حکومت کے طور پہ اس لیے کہ ہمارے تو کوئی اختیارات ہیں نہیں، مجھے تو اپنے طور پہ اب یہ دیکھنا ہے، میرا گھر ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں اور میں خود ہوں، تو اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ میں تمام شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، جو جس جہاں رہ رہی ہوں، اور اب میری اپنی ذاتی زندگی کیا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے نہ کہ اس کے خلاف ہے؟ اگر خلاف ہے تو دوزخ میں گھر ہے پکا، بلکہ دوزخ کے گڑے میں، لیکن اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس تو نہیں کرے گا، اللہ میرے ساتھ زیادتی تو نہیں کرے گا، اللہ تو میں اللہ سے زیادہ محبت اور مہربان تو کوئی ہے نہیں، لیکن میں کروں تو صحیح، صرف نام سے نہیں ہوگا، صرف زبانی کلام نہیں ہوگا، صرف زبانی کلامی نماز اور روزہ رکھنے ان سے نہیں ہوگا، مجھے نیت بنانی ہے، مقصد زندگی اللہ بنانا ہے، اور اپنے تمام معاملات موت سے لے کر مرنے تک تمام معاملات اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق کرنے ہوں گے، تو مجھے آخرت میں اللہ کا گھر ملے گا، اللہ کا دیدار ملے گا، نہیں تو بھول جائیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا، اللہ کہہ رہا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ انک لنضیع اجر المصلحین، اللہ کہتا ہے جو کتاب یعنی قرآن کے اس کے مطابق زندگی کے پابند ہیں، نماز کا نظام قائم کیا ہوا ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، قرآن کے اصولوں کو، قانون کو، شریعت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نماز کا نظام قائم رکھا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کرتے کرتے چلے جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے ثواب کو ضائع نہیں کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اب مجھے ان آیتوں کے اس میں دیکھنا ہے کہ میری صبح سے شام تک اور مرتے دم تک میری زندگی کی اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر اللہ سے امید رکھنا عبث ہے، بیکار ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، زیادتی ہے، اللہ پہ ناجائز الزام لگانا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا، کیوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا، کیوں کہ میں نے روزے رکھے، کیوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، نہیں، مجھے پورا کا پورا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سب سے پہلے نیت ہے، تمام اعمال کا درمدار نیت پر، اگر میری نیت اللہ نہیں ہے اور میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی اور میں مسلمان ہوں، روزے رکھ رہی ہوں، حج عمرے کر رہی ہوں، نیکیاں کر رہی ہوں، شوہر ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں سب ضائع کر دوں گا، کوئی بھی کام تمہارے نہیں آئے گا، کیوں کہ تم نے نیت نہیں کی، تمہیں پہلے نیت بنانی ہے، اور پھر نیت کیا، اللہ، اللہ کا قانون، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ میں سے نہیں پوچھ۔ تو جب میں نیت بنا لوں گی کہ آئندہ سے اب میں باقی زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، اب میں کسی اللہ اور رسول کے علاوہ اور کسی کا کہنا نہیں مانوں گی، جہاں اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کا کہنا ٹکرائے گا اللہ کے کہنے سے، رسول کے حکم سے، تو میں اس کو چھوڑ دوں گی، لیکن میں اللہ اور رسول کا کہنا مانوں گی اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی، جب تک مجھے جنت میں جگہ مل جائے گی، نہیں تو میرے جو یہ نماز روزے یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں ضائع کر دوں گا، بالکل اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ کہہ کہ سب میں ضائع کر دوں گا، اب مجھے سوچنا ہے اپنے متعلق, ہوش کے ناخن لینا ہے کہ میں کر کیا رہی ہوں, میں زندگی کو ضائع کر رہی ہوں, زندگی میں میں زندگی جو گزار رہی ہوں کیا میں وہ دوزخ کا ایندھن جمع کر رہی ہوں دوزخ میں جانے کے لیے, یا کہ میں اللہ اور رسول کے قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.